أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.
اور سردار بولے جو قوم کے متکبرین تھے انہوں نے کہا لنخرجنک ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو اے شعیب والذین آمنوا معک اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے آپ کے ساتھ اپنے شہر سے او لتعودن فی ملتنا یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. قال اولو کنہا کارہین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہم بیزار ہو تمہارے دین سے تو بھی. الحمدللہ آج شروع کر رہے ہیں نوہ پارہ. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بقیہ سپاروں کو پورا فرما دے, اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے ویب سائٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اللہ تعالی سب سننے والوں کو سب کی مغفرت فرمائے, سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ آٹھویں پارے کے اخیر میں سن چکے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی تباہی اور بربادی, کہ ان کی حالتیں اور کیا گناہ کرتے تھے. اب تول میں کمی, جھوٹ بولنا, ڈکیتی, ڈاکہ, لوٹ مار کرنا, فراڈ کرنا, لوگوں کی چیزوں کو لوٹ لینا, زمین میں فساد پھیلانا, توحید کا انکار کرنا, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرنا, یہ ساری باتیں ان کے کام تھے. جب اب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا, ہیو نو آنسر, یہ تو ایک قانون رہا ہے جب جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ گالیوں سے یا تو مار سے یا دوسری قسم کی طرح ستانے سے, اور ستا کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں. دستور رہا یہ تو. خود ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا, اخرجوہم من قریتکم نکالو ان کو گاؤں سے, انہم اناس یتطہرون بڑے پاک بنے ہوئے ہیں, صوفی بنے ہوئے, نکالو ان کو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اتری, the first revelation came to him, he was shivering, he came to his house, اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی مجھے کمبل اورا دو, چادر اورا دو. جب تھوڑا آرام ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں تمہیں لے جاتی ہوں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس. اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بات بتلائی, جبکہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ چکی ہے تم تو اچھے کام کرنے والے, بھلا کام کرنے والے, تم تو لوگوں کو صحیح بات بتلانے والے, غریبوں کی مدد کرنے والے, آپ کو کون ستا سکتا ہے. لیکن ورقہ ان کا جواب بھی عجیب, فرمایا آپ کو آپ کی قوم مکہ شہر سے نکال دے گی. بخاری شریف کی شروع کی حدیث ہے یہ. فرمایا اوا مخرجیہم وہ مجھے نکال دیں گے, کیوں, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے تو ان کو ستایا نہیں, میں نے تو تکلیف پہنچائی نہیں, ان کے درمیان میں تو بہت مجھے اماندار اور اچھا آدمی کہتے ہیں, مجھے کیوں نکالیں گے. فرمایا یہ دستور رہا ہے ہر نبی کا جس نے بھی کلمے کی دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہی حالت رہی ہے اللہ عودیہ کہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 سال رہے تھے. یہ دستور ہی ہے، یہاں تک کہ قیامت تک یہ بات رہے گی. اللہ نے سورہ بقرہ کے اخیر میں بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ایک جگہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارا کبھی بھی تم سے راضی ہونے والے نہیں ہے یہاں تک کہ تم انہی کے مذہب کو قبول کر لو. جب ان کے مذہب کو قبول کریں گے تو تمہارا چھٹکارا، ورنہ نہیں. اللہ انسان کو پیدا کرنے والا اور انسان کی حالت کو جاننے والا بھی ہے، اور یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا. اس نے قرآن ہی میں بیان کر دیا، اور اللہ سے بڑھ کر اگلے اس باتوں کو کون جاننے والا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. کوئی جواب نہیں بن پڑا. اور کیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا زد، اس کا اٹیک سب سے پہلے ان ودیروں پر، چودھریوں پر، ان مالداروں پر سب سے پہلے ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ دعوت یہ ہوتی ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مشکل کسا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے. مدد اسی سے مانگی جائے گی، جھکا انہی کے سامنے جائے گا. تو ظاہری بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہم بھی تو بڑے ہیں، لوگ ہم سے مانگے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ سب برابر ہے، مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، سب انسان ہے، سب برابر ہے. اور ودیرے لوگ، مالدار لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں، غریب ہماری خدمت کرتے رہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پرمیسیبل ہے، یہ پرمیسیبل نہیں ہے، سود حرام ہے، جھوٹ جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. اور یہ لوگ نہیں چاہتے کسی کے اندر کنٹرول میں رہنا، ہم اپنی من مانی زندگی گزاریں گے، جو حلال حرام ہم فرق نہیں کریں گے، ہمارے لیے تو سب کچھ برابر ہے. سب سے پہلی دعوت کی زد انہی پر پڑتی ہے، وہ نہیں مانتے. اور یاد رکھے، ان مالداروں سے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقصان ہوا ہے، اور قیامت ہوتا رہے گا، پرانی ہوا ہوتا رہے گا. یہ اگر کسی اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھے اور اپنی زندگی نہیں سدھاری، اگر یہ حاکم بن گئے تو ان کا نقصان بڑا خطرناک ہے. جیسے ایک حافظ قرآن عالم دین ہو، وہ کوئی آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے اور مشورہ دے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کو، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے آپریشن، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. اب وہ مولوی صاحب کی لائن دوسری ہے، آپریشن کرنے والے کی لائن دوسری ہے. ظاہری بات ہے اگر وہ اس کی سنے گا تو آپریشن میں کیا کتنا فساد ہو جائے گا، کتنی جان چلی جائے گی. جتنا فساد وہاں آپریشن میں نہیں ہوگا، اتنا فساد ان مالداروں سے ہوگا اگر وہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھے. ایک ایمبیسیڈر نے بڑی عجیب بات کہی، مول صاحب کیا اچھا ہوتا ہم یہ قرآن کریم ہندوؤں کو بھی دیتے ہیں، نان مسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ فنا فنا چیز نہیں ہونی چاہیے قرآن میں، ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے اگر فلا اور فلا آیتیں قرآن سے نکال دی جائے؟ ایمبیسیڈر ہے، دنیا کا پڑھا لکھا ہے، ابھی کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ابھی کی بات. کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے پوچھ رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا، کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا پوچھوں تو صحیح، کون سی آیت نکالنے کی یہ بات کر رہا ہے، کون سی آیت نکال. اس نے بتایا قرآن کریم میں جتنی یہود و نصارہ کی آیتیں وہ سب نکال دو، اور نمبر دو پر قوم لوٹ والی جتنی آیتیں ہیں، لواطت والی، وہ سب نکال دو، یہ نکال دو. اور یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے کہ قرآن سے جہاد کی آیت نکالو فلاں آیت نکالو. ارے بھائی یہ قرآن ہمارا نہیں ہے, ہم کیسے نکالیں گے؟ اس نے باقاعدہ کہا قرآن سے ان آیتوں کو نکال کر دوبارہ چھپوا لیا جائے تاکہ ہم ان نون مسلم کو یہ قرآن دیں تو وہ ہم کو شرمندگی کا منہ دیکھنا نہ پڑے. میں نے کہا بھائی پورا قرآن ہی ہے جس کے اندر آپ کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا. پورے قرآن میں اللہ نے عذاب کو اور فلاں اور فلاں نافرمانوں کے واقعے کو بیان کر دیا ہے. تو آپ بجائے پوری شرمندگی ہو, پوری شرمندگی آپ کو ہوتی رہے بجائے یہ کہ آپ ایمان ہی چھوڑ دو کافر بن جاؤ تاکہ آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے. نہیں نہیں مول صاحب ایسا نہیں ہے, ہم تو مسلمان رہنا چاہتے ہیں. ارے بھائی کیسے مسلمان, مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور قرآن کو بدلنے کی بھی باتیں کرتے ہیں, وہ کبھی مسلمان رہتا ہے؟ یہ تمہارے خیالات کیسے ہیں قرآن کو بدلنے کی؟ تو چینج دا قرآن, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کبھی قرآن نہیں بدل سکتا ہے, قرآن کی آیت نہیں بدل سکتی. یہ میرا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کے سامنے جو ٹکرائے گا ختم ہو جائے گا. بہت سارے آج ہمارے ینگسٹرز ہمیں کہتے ہیں دیکھو نا عالم نشر بدل گئی, فلاں صورت بدل گئی, کتنے جھوٹ قرآن چھپوا دیے جس میں بجائے نبی علیہ السلام کے نام کے دوسروں کے نام لکھ دیے گئے ہیں. کتنے قرآن ایسے جھوٹے موجود ہیں. یہ مفتی گوگل پر جاتے ہیں نا, ہمارے ینگسٹرز مفتی گوگل پر جاتے ہیں, وہ مفتی امام موس کے پاس نہیں جاتے, وہ مفتی گوگل ہے, وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کے بتلاتا ہے اور پھر یہ آ کر پھر ڈہریا بن جاتا ہے. ہمارے ینگسٹرز کی لائن کہاں سے کہاں جا رہی ہے دیکھو نا. کتنے ایسے ہیں جو قادیانی بن جاتے, کتنے ایسے ہیں جو فلاں بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ رات دن ان کے پاس موبائل ہے اور وہ سچ کرتے رہتے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے, یہ کس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ مطالعہ اسٹڈی کرے گا یہ تو رونگ راستے پر چلا جائے گا. حکیم العمر فرماتے ہیں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے مصنف کو دیکھو, اگر نہیں دیکھا آپ نے اور ایرا ویرا کوئی مصنف ہے تو اس کا اثر تمہاری زندگی میں آ جائے گا, تم بھی ویسے بن جاؤ گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. الملأ الذین استکبروا من قومہ, ان قوم کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے. تو کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا, ہم آپ کو بھی نکال دیں گے شعیب ہماری بستی سے اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے سب کو نکال دیں گے. اس زمانے میں بستی سے نکلنا بہت مشکل تھا. ایسا تو تھا نہیں کہ ایک آدمی آج ہندوستان میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے نکال دیا تو دوسری کنٹری میں رہنا اس کے لیے بڑا آسان ہے, چلا گیا کسی اور جگہ آ جاتے ہیں, کسی نہ کسی طرح دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, قتل کرنے کی دھمکی دی بھاگ گیا یا کہیں دوسری جگہ. اس زمانے میں کہاں جاتا, گاڑی کا انتظام نہ, پلین کا انتظام نہ, ٹرین کا انتظام نہ, کوئی انتظام, بڑا مشکل. پھر گاؤں چھوڑ کر جانا بڑا مشکل ہوتا تھا. ایسے وقت میں دیکھو نا ہجرت کی, کیسی کیسی ہجرت ہوئی صحابہ کرام کی, وہ ہجرت اصل, کیسی کیسی ہجرت. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی جی, اپنے شہر کو چھوڑا اور دوسری جگہ چلے گئے, اقصا کی طرف, بیت مقدس کی طرف چلے گئے. دیکھو نا سب سے بڑی ہجرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو لے کر دی, اور کو چھوڑا چلے گئے. سب سے عجیب ہجرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, زمین سے آسمان پر چلے گئے, عجیب ہجرت ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی. سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے, سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اولا تعودن فی مل, دو دھمکی دے رہے, نکال دیں گے یا دوسرا راستہ, لتعودن فی ملتینا, ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. عود کا لفظ ہے, عود, عود کس کو کہتے ہیں؟ دوبارہ لوٹنا, میں یہاں سے وہاں گیا وہاں سے واپس آیا, اس کو کہتے ہیں عاد یعود, جانا واپس آنا. تو یہاں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, کوشچن ارائز ہیئر, سوال اشکال پیدا ہوتا ہے, کیا شعیب علیہ السلام پہلے کافر تھے نعوذ باللہ کہ اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر واپس آ جاؤ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سوال؟ یہ تو کیا کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ پہلے وہ کفر پر تھے, اب کفر سے ہٹ گئے اسلام میں چلے گئے, تو یہ لوگ کہہ رہے دوبارہ کفر میں آ جاؤ. تو کیا نبی نبوت سے پہلے کافر ہوتا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے. کوئی نبی نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد نہ کفر کرتا ہے, نہ شرک کرتا ہے, نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رُشْدَهُ سمجھ عطا فرمائی, من قبل پہلے سے. ابن کثیر اس کی تفسیر کر رہے من صغرہ الی کبرہ, بچپن سے لے کر انتقال ہونے تک ہم نے ان کو نبوت کی سمجھ عطا فرمائی ہے. معلوم ہوتا ہے ہر نبی کو from the childhood till until their death ان کو سمجھ انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے, یہ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. تو پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب امام رازی فرماتے ہیں بہت اچھا, فرمایا ہر نبی نبوت سے پہلے سکوت اختیار کرتے ہیں. دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کسی کو کچھ کہا نہیں, کسی کو کچھ نہیں کہا 40 سال تک, اپنی عبادت میں رہے اپنے کام کاج میں رہے. تو مکہ والے یہ سمجھتے رہے یہ بھی ہماری طرح ہے. لیکن جس دن نبوت ملی اور ان کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے دشمن بن گئے؟ یہی سمجھتے رہے تم تو پھر گئے اسلام سے, ہمارے مذہب سے. کیا کہنے لگے؟ تم تو صحابی ہو گئے ہمارے دین سے پھر گئے. کیا مطلب؟ ان کے ذہن میں ایسا تھا تم ہمارے مذہبی پر تھے, اب اچانک تم کیسے ہمارے مذہب سے پھر گئے؟ اسی طرح ہر نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبوت سے پہلے خاموش تھے, یہ یہی سمجھتے رہے یہ تو ہمارے مذہبی پر تھے, اب جب دین کی دعوت دینا شروع کیا تو یہی کہنے لگے جیسے تم پہلے تھے واپس ہو جاؤ. یا بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں عاد یعود سارا یسیرو کے معنی میں ہے, یعنی بن جاؤ ہو جاؤ واپس نہیں بلکہ ہمارے دین ہمارے مذہب والے ہو جاؤ, تم پہلے سے مسلمان ہو اب ہمارے مذہب والے بن جاؤ. او لتعودن فی ملتنا, ملت سے کیا مراد ہے؟ ملت سے مراد دین ہے, کوئی بھی دین ہے کوئی بھی ریلیجن ہے, ملت سے مراد. اس لیے فرمایا ملت ابراہیم, ابراہیم کا ریلیجن ملت ابراہیم. اسی طرح یہاں ملت سے مراد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بری عادتیں بڑے اخلاق قتل و غارت گیری ڈاکہ زنی اس کی طرف بلا رہے ہیں کہ دوبارہ آ جاؤ اپنے ظلم کو, تم ظلم کی دعوت کہ ظلم چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں, سود انٹرسٹ چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں, ڈاکہ زنی چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں, آپ ان تمام کو چھوڑو اور ہماری طرف آ جاؤ ہمیں ظلم کرنے دو, آپ بھی ہمارے ظلم کے اندر شریک ہو جاؤ, سود لینے میں شریک ہو جاؤ, ہمارے سارے کام کاج میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین, کیا ہم تمہارے دین سے بیزار ہو تب بھی, یعنی ہم تمہارے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں تب بھی تمہارے اندر آ جائے, ہم تو نہیں آئیں گے. اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے تو قد افترینا علی اللہ کذباً, ہم جھوٹے ہو جائیں گے اللہ پر. یہ کیا ہے؟ تم نے دین کی دعوت دی توحید کو قبول کر لیا, ناؤ یو چینجنگ فرام اسلام ٹو دا کفر, یہ تو اللہ پر جھوٹ ہو جائے گا کہ ہم نے دین کو قبول کر لیا دوبارہ کافر. ان عدنا فی ملتکم, اگر ہم تمہارے مذہب میں دوبارہ آ جائیں, بعد اذ نجان اللہ منہا, بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ نجات دی ہے, اللہ نے ہمیں ایمان دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے تیسرا جواب کہ سارے مسلمان بہت سارے شعیب علیہ السلام میں ہو چکے تھے بہت سارے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر آ جاؤ. اس میں شعیب علیہ السلام کو بھی تقریباً شامل کر لیا ہے قوم کے ساتھ, ورنہ شعیب علیہ السلام اس لیے کہ ان کی قوم تو پہلے کافر تھی اب مسلمان بن گئی تو انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم جیسے پہلے ہمارے دین پر تھے اسلام قبول کر لیا اسلام کو چھوڑو دوبارہ ہمارے دین میں آ جاؤ لیکن اس میں شعیب علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا انکلوڈ کر لیا وما یکون لنا ان نعود فیہا وما یکون لنا ان نعود فیہا ہمارا کام اب نہیں ہو سکتا امپاسبل ٹو کم بیک ٹو یور ریلیجن امپاسبل یہ بات ہے آج ہم بھی یہ نیت کرے کہ ہم کفر کو ناپسند کرتے ہیں کہو انشاءاللہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم کی حدیث ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان جس کے اندر تین چیزیں ہو اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی جیسے فروٹ کھاتا ہے تو فروٹ کی سویٹنس منہ میں ہوتی ہے مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی مٹھاس منہ میں ہوتی ہے دنیا کی میٹھی چیز کھاتا ہے اس کی سویٹنس منہ میں ہوتی ہے اسی طرح جس کے دل میں یہ تین چیزیں ہوگی اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کہ اتنی محبت دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے اَن يحب اللہ ورسولہ مما سواہما نمبر دو پر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں للہ صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے نمبر تین اَن يعود الى الكفر کما یعود الى النار کفر کی طرف لوٹنا اَن يكره اَن يعود الى الكفر اتنا ناپسند کرتے ہیں جتنا we dislike to go towards the kufr like we dislike to go towards the fire جتنا آگ میں جانا ہم پسند نہیں کرتے ایسا ہی کفر کی طرف جانا ہم پسند نہیں کرتے عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں ذاک طعم الایمان اس کو ایمان کا مزہ مل گیا کس کو من رضی باللہ ایمانا بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا جس نے اللہ کو ایک مان لیا نبی کو رسول مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا اسی لیے فرمایا جو آدمی صبح میں یہ دعا تین بار پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا میں راضی ہو گیا اللہ سے اور اللہ سے رضیت باللہ ربا رب ہونے کے اعتبار سے وبالاسلام دینا اور میں اسلام کو سے راضی دین ہونے کے اعتبار سے کہ میرا دین ہے وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے رسول ہے جس نے تین بار صبح میں یہ دعا پڑھ لی پورا دین اللہ اس سے راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہے امپوسیبل ہے تمہارے مذہب میں آنا یہ کس نے کہا مومنین نے اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہا امپوسیبل ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا ہم نہیں آ سکتے الا ان یشاء اللہ ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ اگر کسی کو گناہ کی وجہ سے کفر کی طرف لے جائے تو ہی ہو سکتا ہے ورنہ ہم نہیں آ سکتے ہیں الا ان یشاء اللہ سے کیا بیان کیا جا رہا ہے عبدیت کا اظہار ہے عبدیت کا اظہار ہے چاہے کتنا ہی بڑا نبی ہو کتنا ہی بڑا صحابی ہو کتنا ہی بڑا ولی قطب ابدال ہو لیکن ان کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں اللہ ایمان کی دولت نہ لے لے یہ ہے عبدیت اللہ تو بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اللہ الصمد اس کا ترجمہ شیخ الہند فرماتے ہیں اللہ نرادھار ہے نرادھار ہے اس کو کیا مطلب اس کا معشوق اس کی طرف تڑپتا رہے اور عاشق اس کی طرف تڑپتا رہے اور معشوق اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے میرے جیسے تو بہت آئے آئی بات سمجھ میں اللہ جس کی طرف نگاہ کر لے تو کام بن جاتا ہے ورنہ اس کو کسی کی ضرورت اللہ الصمد اللہ نرادھار ہے ہم سب کو اللہ کی ضرورت اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسا امام التوحید ہے, امام التوحید, توحید کا امام. کیا کہہ رہے ہیں؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاسلام. توحید کا امام ہے, بت شکن ہے, بت فروش نہیں ہے, بت شکن ہے, بوٹوں کو توڑنے والا امام. کیا کہہ رہا ہے؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاسلام. اے اللہ میری بھی حفاظت کر لینا, میری اولاد کی بھی بتوں کی پرستش سے. اتنا بڑا امام جس سے کبھی ایسا شک و شبہ بھی نہیں کہ وہ بت کی طرف جا سکتا ہے, بتوں کی پرستش کی طرف. کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے, اور اولاد بھی نبی ہے اور ولی ہے, ان کی فکر کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تم اسلام کی حالت میں مرنا, اسلام کو کبھی نہ چھوڑنا. یوسف علیہ السلام کو دیکھو, ابدیت کا اظہار ہے. قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے اللہ تو نے مجھے حکومت دے دی, تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دے دیا. کیا دعا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا. کس پر؟ نبی مانگ رہے ہیں, نبی, میں اور آپ نہیں. اتنا بڑا نبی اللہ سے کہہ رہا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, امام ہے, امام, سید الانبیاء, سید الانبیاء ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ دعا. ام سلمہ پوچھ رہی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ڈرتے ہیں؟ آپ تو سید الانبیاء ہے, انبیاؤں کے سردار ہیں, آپ بھی ڈرتے ہیں؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا سلمہ قلوب الناس بین اصابع الرحمن, لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں. ساری دنیا والوں کے دل, ہاتھ, بٹوین ٹو فنگرز آف اللہ تبارک و تعالی, یکلبہم کیف یشاء, وہ جیسا چاہے پھیر سکتا ہے. پھر دعا فرمائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. دوسری روایت میں ہے ثبت قلبی على طاعتک. ایک روایت میں ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی على دینک وطاعتک. اے دل اور آنکھوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو, میرے دل کو تیرے دین پر, تیرے دین پر, تیری اطاعت پر پھیر دے رہا. کون دعا کر رہا ہے؟ سید الانبیاء دعا کر رہا ہے, میں اور آپ نہیں ہے یہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے دل کو پھیر دینا, چینج مائی ہارٹ یا اللہ ٹوڈز یور دین, ٹوڈز یور فرما برداری اینڈ اوبیڈینس. اللہم, دوسری دعا کریں, اللہم انی اعوذ بکا من الحوری بعد الکوری. اے اللہ تنزلی کے بعد, یعنی ترقی کے بعد تنزلی سے میری حفاظت کر لینا. اے اللہ ہدایت کے بعد دلالت سے میری حفاظت کر لینا. کون دعا کرتا؟ سید الانبیاء, سید الانبیاء ان کی دعائیں ہیں. اللہ کو کسی کی پڑی نہیں ہے. ہاں یہ ہے ابدیت, اللہ کے سامنے اظہار ہے, اظہار. ان لوگوں کی بھی چاہت یہی ہے کہ یہ لوگ چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آ جائیں. They must come back to our religion. ان کی چاہت ہے, اور یہ چاہت آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, چلو میں تھوڑی اور تھوڑی تاریخ میں چلتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے, آپ تو سوکھا سوکھا تھوڑی کچھ یاد ہوتا ہے. ہم چلے ہمارے اکابرین جس کا ہم فالو کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے, ان کے بارے میں خارجیوں نے یوں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دو بارہ کفر سے, دو بار, ٹوائز ہی ٹرن, دو بارہ انہوں نے کفر سے توبہ کی ہے. یہ بات کن کے بارے میں کہی ہے؟ ہمارے امام کے بارے میں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہی ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا, یہ خطیب بغدادی
اتنا بڑا ہے مورخ, کتنی جلدوں میں کتاب لکھی ہے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوب تعریف کی اور پھر خوب دھلائی بھی کی, یعنی پیچھے سے خوب برائی بھی کی, اور بعضوں نے یہاں تک لکھ دیا یہود اور نصاروں کو قتل کرنے کے جو ثواب نہیں ملتا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہاں تک باتیں لکھی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. کون امام ہے جنہوں نے اپنے خواب میں اللہ کو 100 بار دیکھا ہے؟ یہ بات علامہ ابن عابدین نے فتاوی شامی میں لکھی ہے, اور فتاوی شامی کئی جلدوں میں ہیں, اور فتاوی احناب کی سب سے معتبر کتاب ہے, فتاوی میں سب سے اونچی فتاوی شامی ابن عابدین کی انہوں نے لکھی ہے. اتنا انٹیلیجنٹ آدمی, اتنا نیک آدمی, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا جی, اور اس کے بعد کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے, اس 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا امام ابو حنیفہ کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا حق کوئی ادا نہ کر سکا نہ کر سکتا ہے. ان کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, یہ عجیب بات فرمایا, ایک بار بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے پوچھا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا کر کے بیٹھے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک لائک ویری ویری انٹینشن, پریشان, واٹس رانگ, واٹ ہیپن, کیا ہوا؟ فرمایا کیا کروں, آج میں نے خواب دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں. خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ممبر پر منکیز ڈانسنگ, کیا کہہ رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد مدینہ منورہ میں میرے ممبر پر ظالم حاکم بیٹھیں گے اور جس طرح چاہیں گے ظلم کریں گے, لوگوں کو قتل کریں گے, قتل عام کریں گے. اور ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل, شہید شہادت واقعی نہیں ہوا, ہاں مسجد میں آنا بند کر دیا. یزید بن ولید پہلے ہوا بنو امیہ کی خلافت میں, چھوٹے چھوٹے خلیفہ ہوئے, یزید بن ولید آیا, پھر مروان ظالم آیا, پھر اس طریقے سے, اور کوفہ کے اندر میں حجاج سوری زحاق, زحاق اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے زحاق متعین ہوا خلیفہ, اور آیا ابھی 2 ہفتے نہیں ہوئے, 10 دن نہیں ہوا, اور اس نے اعلان کر دیا پورے کوفہ کے بچوں کو اور مردوں کو لاؤ, ان کو قتل کیا جائے گا, اور پورے کوفہ کی عورتوں کو ہم باندیا بنائیں گے. 10 دن کے اندر میں یہ اعلان کر دیا. اب بھائیو ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کہاں پڑھی, ہم نے کہاں دیکھی, کہاں سنی ہے, کیسے حالات آئے. اس وقت کسی نے کہا کوفہ شہر میں سب سے بڑا امام امام ابو حنیفہ ہے, یہ سب کا شیخ ہے, ان کا فتویٰ چلتا ہے, ان کو بھی پکڑو اور انہیں بھی قتل کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سب سے پہلے پکڑ کر کے زحاق کے دربار میں پیش کر دیا گیا اور پوچھا تو قوم کا سردار ہے, تو قوم کا امام ہے, بتا توبہ کر, توبہ کر, ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب توبہ کس چیز سے کرواتے تھے؟ یہ خارجی لوگ یوں کہتے تھے کہ کوفہ والے, حضرت علی کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ کوفہ میں ہوئی ہے نا, تو یہ کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن مانتے ہیں اور حضرت علی نعوذ باللہ کافر تھے, یہ سارے ان کو مومن مانتے ہیں, اس لیے سب مرتد ہے, جیسے حضرت علی مرتد یہ بھی مرتد ہے, ان سب کو قتل کیا جائے گا. اور اس میں امام ابو حنیفہ بھی ہے. اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے سب جانتے ہیں, کون تھے, پی کے داماد ہے, اور کیا اور کیا فضائل ہیں ان کے بارے میں, کیا اور کیا فضائل ہیں. ہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علم کا دروازہ ہے, دروازہ کھلے گا تو علم ملے گا. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق علی کو ضرور حاضر کرتے مشورے میں, مشورہ نہیں کرتے حضرت عمر تو حضرت علی کے بغیر. اٹھایا گیا امام صاحب, تو امام صاحب نے فرمایا انا تائب من کل کفر, تائب من کل کفر. وہ تو بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے نا, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے تم نے توبہ, ان کی عادت ہی ایسی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہی کہا تھا توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. خارجیوں کی عادت یہی ہے, ہم بھی توبہ تم بھی توبہ کرو, ہم بھی توبہ تم بھی توبہ کرو, توبہ کروا دے سب سے. اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے اور دوسروں کو کافر, توبہ کرو کفر سے. حضرت علی کو آ کر بھی کہتے تھے, تو حضرت امام ابو حنیفہ سے یہی کہا توبہ کرو, میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں. کہا جاؤ, چھٹ گئے. باہر گئے تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے زہاق تم کو کافر کہا ہے اور تم کو کافر مانتا ہے, تمہارے کفر سے بھی توبہ کی ہے. ہاں ایسا ہے, جاؤ پکڑو اس کو. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو پھر پکڑ کر لائے خدمت میں, لائے گئے سامنے, فرمایا ایسا ہے تم؟ کہا کس نے کہا تم نے؟ کہا نہیں, ہمارے دل میں آیا ایسا گمان کہ آپ نے ہم کو بھی کافر کر کے اس سے توبہ کی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے کیا اللہ نے ان کو علم دیا تھا, علم دیا تھا. ایک مرتبہ ایک بدو آیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور آنے کے بعد کہا مسئلہ پوچھا تھا, تو مسئلہ کا جواب دے دیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے. وہ تو گاؤں والے, تو گاؤں والے ہوتے ہیں نا, ان کی زبان بھی عجیب ہوتی ہے. وہ جاتے ہوئے کہا لا ولا لا ولا لا ولا, چلے گئے. امام ابو یوسف بیٹھے ہیں, امام محمد بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ظفر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے امام بیٹھے ہیں, اور سب نے بعد میں پوچھا حضرت یہ بے دیہاتی نے مسئلہ پوچھا, آپ نے بتلا دیا بتلا دیا, اب تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ لا ولا کہہ کر چلا گیا, کچھ سمجھ نہ دعا سمجھ نہ دی نہیں. لا ولا عربی کا لفظ ہے, لا اور لا, نہیں نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ مجھے پوچھنے کے لیے آیا کہ میں دو واو والا تحیات پڑھوں یا ایک واو والا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا التحیات للہ الصلوات الطیبات, کون سا پڑھوں میں؟ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کہیں یہ ہے, ہمارے یہاں واو واو والا ہے. تو میں نے کہا یہ واو والا پڑھو, تو وہ مجھے دعا دے کر گیا لا ولا کی. کہا کیا دعا ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا لا شرقیت ولا غربیہ, یعنی تیرا علم اتنا فلے کہ مشرق میں پہنچ جائے مغرب میں پہنچ جائے, ایسی دعا دے کر گیا مجھے. ایک عورت آئی بچے کو لے کر, لیکن اتنا بڑا مجمع بیٹھا, مسئلہ کیسے پوچھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو؟ مسئلہ بھی سوال بھی عجیب تھا. تو اس نے پھر بچے کو کہا, ایک ایپل دے دیا, کہ جاؤ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو دے دو. امام صاحب رحمت اللہ نے لیا اور چھوڑی سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو دے دیا. امام یوسف رحمت اللہ علیہ پوچھتے, اتنے بڑے امام پوچھتے ہیں امام صاحب سے, شاگرد پوچھتے ہیں حضرت یہ کیا بات ہے, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, آپ نے ایپل کاٹ کے دے دیا. فرمایا اس عورت کو شرم ہوتی تھی کہ اس کو حیض آنے کے بعد ابھی تھوڑا تھوڑا براؤن ہے اس کو حیض, تو پاک ہو گئی کہ نہیں ہوئی, نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو میں نے ایپل کے دو ٹکڑے کر کے بیچ میں سے وائٹ حصہ دے دیا کہ جب تک سفید نہ ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, ایپل میں ہی مسئلہ سمجھا دیا. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا جواب دیا؟ میں آپ نے گمان کیا ہے, تو گمان دو قسم کا ہوتا ہے, ایک اچھا گمان ہے اور آپ نے برا گمان کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بعد الظن اسم, تم ایسا برا گمان نہ کرو یہ گناہ ہے, اور ایسا گمان کرنا گناہ کبیرہ ہے, تو تم توبہ کرو, میں توبہ نہیں کروں گا, تم توبہ کرو. ہاں یار, ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے, بات سمجھ میں آ گئی, چلو تم بھی توبہ کرو میں بھی توبہ کرتا ہوں. پھر حضرت نے کہا نا تائب من کل کفر, کہ تو بھی توبہ کرو, اس کے پاس بھی توبہ کروائی. پھر امام صاحب تو چلے گئے, اب وارنٹ لگ گیا کوفہ شہر میں کہ کوفہ شہر کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے, قتل عام کر دیا جائے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ پھر فکر میں آگئے, اب کیا ہوگا, ہم میں تو بچ گیا, پورے شہر والے عورتوں کا کیا ہوگا, باندھی بنا دی جائے گی, سارے بچے قتل, قتل عام ہو جائے گا, پورے شہر کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. امام صاحب رحمت اللہ علیہ چند نوجوان کو جمع کیا, دو بار آ گئے کہاں پر, زہاق کے دربار میں, اور کہا کس بنا پر آپ لوگوں کو قتل کرنے کا اعلان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں. تو کہا تمہیں پتا ہے مرتد کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کوئی دین ہو اس سے فرقہ دوسرے دین میں چلے جائیں تو پھر مرتد کہے جاتے ہیں, کہ یہ لوگ پہلے کسی اور دین میں تھے اب کسی اور دین میں چلے گئے. کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ یہ پہلے کسی اور دن میں تھے اب دوسرے دن میں چلے گئے, وہ تو اپنے ہی دن پر ہے, تمہارے آنے کے بعد تو کوئی دن میں گئے نہیں وہ. کہاں یا بات صحیح ہے, تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی, چلو میں اعلان نہیں کرتا ہوں دوبارہ. امام ابو معاذ بلخی فرماتے ہیں کہ سارے کوفہ والے امام ابو حنیفہ کے غلام ہیں کہ پورے شہر کو قتل عام سے بچا لیا, قتل عام سے بچا لیا. ایمان لے کر جانا بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں بات چل رہی تھی, تو چل رہی تھی یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ایمان سے آ جائے دوبارہ کفر کے اندر, ایسا نہیں. الا ان یشاء اللہ, ہاں اللہ چاہے تو, اللہ چاہے تو ایسا ہوتا ہے. دیکھو نا یہ اظہار ابدیت ہے, اظہار ابدیت ہے. دیکھو نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, بار بار آپ سنتے ہیں حضرت عمر گئے ان کے پاس, صاحب السر تھے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جتنے منافق تھے ان کو بتا دیا تھا یہ سارے منافق ہیں کسی کو نہیں بتلانا, اور حضرت عمر بہت پریشان ہوتے تھے. حضرت حذیفہ جو منافق ہوتا تھا اس کے جنازے میں نہیں جاتے, پھر حضرت عمر چلے گئے حضرت حذیفہ کے پاس, پریشان تھے, جا کر پوچھا مجھے تو بتا دے کہ میرا نام منافقت میں تو نہیں ہے, جن کے بارے میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ, لیکن ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا نام کہیں منافقت میں تو نہیں ہے. فرمایا نہیں, میں تمہیں مستثنا کرتا ہوں, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. عمر سن لو مجھے یہ تو راز کی بات ہے, تمہارا نام اس میں نہیں ہے, اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. پھر حضرت عمر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا میری چائے پار کو مسجد میں جامع مسجد میں لے جاؤ. جامع مسجد میں لے جایا گیا اور پھر اعلان کیا میں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لی ہے, اور میرے دو بیٹوں تمہیں بھی کہتا ہوں حضرت علی کا ساتھ دے, حضرت علی صحیح طریقے پر ہے, تم بھی ان سے بیعت کر لو. اور پھر کہا حضرت علی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اب ایسا فتنہ آنے والا ہے جس میں خارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیں گے. بیٹے تم حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا, شہید ہو جانا, لیکن حضرت علی کے خلاف نہ کرنا. اور دونوں بیٹے حضرت کی تو انتقال ہو گیا, دونوں بیٹے کی بھی شہادت ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الا ان یشاء اللہ, میں کہہ رہا تھا ربنا وسیع ربنا کل شئی علما علی اللہ توکل, بس یہاں سے باقی رکھتے ہیں. ہمارے رب ہر چیز کے, ہمارے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اب آگے علی اللہ توکلنا یہاں سے بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ کل, اس لے کے ٹائم ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم یا رحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرما. اے اللہ تو نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایمان کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, توحید کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ نیکیوں کے بعد گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صحیح راستے پر تیری مرضیات والے راستے پر باقی رکھنا ہمیں ہماری اولاد کو ساری امت کو. اے اللہ یہ سب تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ساری امت کو اسلام پر باقی رکھنا, اسلام پر باقی رکھنا, اور اسلام لائے پر موت بھی دینا, اسلام پر موت بھی دینا. الہ العالمین مرتے دم تک دین کا کام کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم لوگوں کی پرواہ نہ کرے, ہمیں اسلام کی پرواہ کرنے والے بنا دے, اسلام کی فکر مند بنا دے, ان کی دعوتوں کی فکر مند بنا دے. اے اللہ اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے, اے اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے, قرآن کو ہمارا رہبر بنا دے, قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے, قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے, نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے بنا دے, سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہے جوان بھی ہے, اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو نیک اور ایک بنا, سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرما. بہت سارے لوگ بیمار بھی ہیں, سب کو شفا عطا فرما, جسمانی بیماری, باطنی بیماری, ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. حسد, بغض, کینہ, کپٹ سے ہماری حفاظت فرما. ہسپتالوں میں جتنے لوگ پڑے ہوئے جہاں کہیں ہیں, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. گھروں میں بہت سارے مائیں اور بہنیں بیمار ہیں, سب کو شفا عطا فرما. بہت سارے لوگ پریشان ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروض ہے, قرض سے سبک دوسی عطا فرما. والدین کی مغفرت فرما. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مغفرت فرما. تیرے نبی کا لایا ہوا دین جس لائن سے کام چل رہا ہے, خانقاہی لائن سے, مدرسوں کی لائن سے, درس قرآن کی لائن سے, واعظ و نصیحت کی لائن سے, مرکزوں کی لائن سے, دعوت و تبلیغ کی لائن سے, اے اللہ سبھی کو قبول فرما, سبھی کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما, سب کو فروغ عطا فرما. اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, سننے والوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ دین کا بول بالا فرما. اے اللہ ہم سب کے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. اے اللہ شیوخ کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم.